کتنا نہیں کرتا ہوا, اور بالکل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طریقے سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا, لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے, اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا اور مختلف شہر اور بھی اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے, ویسے ہی بالکل سلسلہ چل رہا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی شروع کے 6 سال تک, اور کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فتنہ بھی نہیں آیا. لیکن دوسرے 6 سال میں فتنوں کا دور شروع ہو گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی, اور اسی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے بارے میں بیان کیا تھا کہ فتنے جو سمندر کی لہروں کے مانند آئیں گے اس امت کے اندر, ایک حدیث ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا فتنوں کے بارے میں اس امت کے تعلق سے, تو انہوں نے بیان کیا کہ بہت ساری آزمائشیں آتی رہتی ہیں, آدمی نماز پڑھتا ہے صدقہ کرتا ہے تو وہ اس میں ان کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, تو کہا عمر بن خطاب نے نہیں میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, سموج و کموج الباہری, جو سمندر کی لہروں کے مانند آئے گا اور اپنی لپیٹ میں بہت سے لوگوں کو لے لے گا, میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تب انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح کی چیزیں آئیں گی, اور اس کے بعد کہا کہ آنے سے پہلے ایک دروازہ ہے, آنے سے پہلے ایک دروازہ ہے, جب تک یہ دروازہ آج کے زمانے میں ایک ڈیم جو ہے بنا ہوا ہے, جب تک وہ باقی رہے گا تب تک یہ لہریں فتنوں کی آئیں گی نہیں. تو پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا دروازہ توڑ دیا جائے گا, تو کہا حذیفہ بن یمان نے وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا, کھولا نہیں جائے گا. تو عمر بن خطاب نے کہا اگر دروازہ کھولا جاتا تو اس کو بند کرنے کی امید تھی, یعنی یہ سیاسی حالات سے اور چیزوں کا بھی آپ کو, اگر دروازہ کھولا جاتا تو اس کو دوبارہ آپ بند بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈیم بھی دیکھتے ہوں گے کہ کبھی جو ہے پانی زیادہ ہو گیا دروازہ کھول دیا اور چلا گیا, پھر پانی کم ہو گیا تو دوبارہ اسے بند, کے دروازے کھولے جائیں گے تو اسے بند بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن جب ٹوٹ گیا تو بند کرنے کا معاملہ نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ دروازہ کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. ان کی زندگی میں ان کی خلافت میں کوئی بھی فتنہ نہیں آیا. ان کی وفات کے بعد جو طریقہ وہ چھوڑ کر کے گئے ہوئے تھے اس پر لوگ چلتے رہے, لیکن فتنہ کہیں نہ کہیں آہستہ 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 کہیں نہ کہیں لاوا پک رہا تھا. آپ جانتے جب لاوا پکتا رہتا اچانک کبھی پھوٹ سکتا ہے نیچے سے, جس کو ہم آتش فشاں کہتے ہیں اردو میں, کبھی نیچے سے وہ پھٹ بھی سکتا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد 6 سال تک چیزیں چلتی رہیں, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اس کے بعد 6 سال کے بعد فتنے شروع ہوئے, جس کی شروعات ہوئی عبداللہ بن سبا یہودی سے, عبداللہ بن سبا یہودی سے, اور اصلا یہ یہودی تھا, اسلام کا اس نے لبادہ اوڑھ لیا, یعنی بظاہر اسلام قبول کر لیا. اور یہودیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے ما دخلت اليهوديه في دين الا افسدت, یعنی انہوں نے پہلے دین نصارہ کو خراب کیا, یہودی نصارہ کیا کرسچن کیا جو بھی خرابیاں پیدا ہوئی وہ یہودیوں کے ذریعے سے آئی, اور یہی لوگ بعد میں اسلام میں داخل ہو کر کے اس کا بھی چہرہ خراب کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی, اور یہ شروعات ہوئی عبداللہ بن سبا یہودی سے, اس کی شروعات ہوئی. اس نے اس سلسلے میں کام کیا کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے لحاظ سے بہت نرم تھے, یہ تو آپ جانتے ہیں, حتیٰ کہ جب ان کو لوگ قتل کرنے کے لیے آئے تب بھی انہوں نے کیا کیا, پوری نرمی کا مظاہرہ کیا, حالانکہ صحابہ کرام نے خواہش ظاہر کی کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے, لیکن انہوں نے سب کو منع کر دیا میرے لیے کسی کا کوئی خون نہ بہایا جائے. نرمی اختیار جو کی دی گئی تھی اس سلسلے میں, تو یہ کچھ فتنے تھے جو مختلف جگہوں پر سر اٹھاتے رہے, اور یہ شروعات ہوئی تھی اس زمانے میں, 3 جگہیں تھیں اس کے لیے, ایک کوفہ, ایک بصرہ اور ایک مصر, یعنی مدینہ جو کہ دارالخلافہ تھا اس سے ذرا دور جو ہے یہ سازشیں ہوتی تھیں, اور اندر اندر جس کو کہتے ہیں لوا پھک رہا تھا. اور 6 سال کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اچانک یہ لوگ سامنے آ گئے جن کو خوارج کہا گیا, جن کو خوارج کہا گیا. یہ وہ خوارج نہیں ہے جو ایک فرقہ ہے, خوارج یعنی آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر ہم کہنا تو حکومت کے باغی کہہ لیجیے آپ, حکومت کے خلاف سر اٹھانے والے, یہ ان کی ایک جماعت بن گئی اور باقاعدہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بہت سارے سوالات, آج کے زمانے میں چارج شیٹ جو ہوتی ہے کسی حکومت کے کسی بھی آدمی کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دیتے ہیں, تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی ایک چارج شیٹ لا کر کے پیش کر دی, آپ کے تعلق سے یہ شکایتیں ہیں لوگوں کو. انہوں نے ہر ہر شکایت کا کیا کیا ہے, جواب دیا ہے, تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو جبکہ اس کے بارے میں یہ بات ہے, اس کے بارے میں یہ بات ہے. آپ کو تعجب ہے کہ ایسی ایسی شکایتیں پیش کی ہیں ان کے تعلق سے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں تھیں, جیسے بیعت رضوان میں وہ شریک نہیں تھے, نہیں تھے نہیں, بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے, تو ان کی چارج شیٹ میں یہ بھی تھا کہ آپ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے. اب بتائیے آپ شریک نہیں تھے نہیں,
بالکل شریک تھے,
بیعت رضوان میں وہ شریک نہیں تھے, صحیح ہے یا نہیں ہے, شریک تھے یا نہیں تھے,
وہ ایک سوال تھا یا تہمت تھی,
یہ تہمتیں سب جو ہے لا کر کے آپ کے خلاف یہ یہ چیزیں ہیں, ان کو خلافت سے ہٹانے کے لیے پوری سازش تیار کی, انہیں کے لیے بیعت رضوان, بیعت رضوان کس کے لیے ہوئی تھی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ خبر پھیلائی گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا, اور اس زمانے میں کسی سفیر کو جو کسی اور کی طرف سے بات کرنے کے لیے آتا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا, ان کو جب قتل کرنے کی بات آئی تو اسی کے لیے لڑنے کے لیے آپ نے لوگوں سے کیا کیا تھا, بیعت کی تھی, اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ باقاعدہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر کہا کہ اور یہ عثمان کی بیعت ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ بہت ساری باتیں ان کے خلاف انہوں نے پیش کی ہوں, اور میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں. اس طرح سے ہوتا گیا معاملہ, ہوتے ہوتے اس کا نتیجہ کہاں تک نکلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا, اور انہی کے ذریعے سے قتل کیا گیا تھا, جس میں بعض لوگ مدینے میں کچھ ان کی غلط فہمیاں ان کے ساتھ جو ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ مل گئے تھے. ٹھیک ہے, ہاں تھوڑا سا آپ میرے ساتھ ہی رہیے, میں اصل میں یہ سب خیال نہیں کرتا ہوں, میں صرف آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کا دیکھتے لگتے ہیں میں بھی میرے ساتھ رہیے, تو ہم اس کو جاری رکھیں گے جب تک جو لوگ رہے ہمارے پاس. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اس کے بعد ہی امت میں دو فرقے ظاہر ہوئے. ٹھیک ہے, دو فرقے سے مراد میری یہاں پر یہ جو فرقے کہلاتے ہیں وہ فرقے نہیں بلکہ دو جماعت, اصل میں فرقہ تو جماعت ابھی دونوں ایک جماعت ہے, ایک کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کہا گیا اور دوسرے کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کہا گیا. یہیں سے ایک لفظ استعمال کیا جانے لگا تشیع کا, لفظ تشیع اسی سے کیا نکلا ہوا ہے, شیعہ. تشیع کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے آپ کسی کے ساتھ چلے اس کا ساتھ دیں, اسی سے کہتے ہیں تشیع الجنازہ, عربی میں جنازے کے جو لوگ پیچھے پیچھے جاتے ہیں اس کو کندھا دیتے ہیں, اس کو کیا کہا جاتا ہے, تشیع الجنازہ. تو اصل اس کے تشیع کے معنی ہوتے ہیں کسی کا ساتھ دینا, کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. جن لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا ان کے لیے یہ لفظ اس موقع پر استعمال کیا گیا. ایک دوسری جماعت جو تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شام میں رہتی تھی اور یہ کوفے میں تھے, دو جماعتیں پیدا ہوئی, دونوں کا آپس میں اپنا ایک مطالبہ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر چونکہ لوگوں نے بیعت کر رکھی تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رشتے دار تھے, ہم ان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں, اور جو لوگ ان کے قتل میں شریک ہیں وہ آپ کی جماعت میں شریک ہے, جب تک ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت
نہیں کریں گے,
پہلے ان کا بدلہ لیا جائے. یہ دو جو ہے فکر پیدا ہوئی, دو فکر کے لحاظ سے دو جماعتیں بھی ہوئی, یعنی ایک علی رضی اللہ عنہ کی جماعت اور دوسری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت, لیکن ابھی بھی ان کے اندر کچھ وہ باتیں نہیں تھیں جو بعد میں شیعہ کے اندر آئیں. یہاں صرف کا لفظ استعمال کیا گیا, جماعت کے معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا تھا, اور ان کے ساتھی تھے ساتھ میں رہتے تھے اس کے معنی میں. ایک چیز اس کے بعد اور بھی ہوئی, پر ایک چیز اور بھی اس کے اندر ہوئی, علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پر کوفے کے اندر رہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے اندر رہے, علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں وہ سارے لوگ موجود تھے جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین میں شمار ہوتے تھے, اور جن کے بارے میں میں نے لفظ استعمال کیا تھا خوارج کا, لفظ کیا تھا خوارج کا, یعنی حکومت کے باغی لوگ. اور یہ وہ جماعت تھی جو اصلا مسلمان نہیں تھے, بلکہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے ذریعے سے تربیت پائے ہوئے لوگ تھے, جن کا کام ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے, ان کے درمیان تفریق پیدا کی جائے. اور یہی ایک جماعت تھی جن کو میں نے ابھی بلوائی ہم اردو میں لکھتے ہیں, ان کو خوارج کا لفظ ہم استعمال کر سکتے, ایک فرقے کے طور پر نہیں, یہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں پوری کوشش کی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان صلح نہ ہونے پائے کسی بھی شکل میں, ورنہ اس وقت بھی کوششیں کی گئی تھیں, سنجیدہ کوششیں کی گئیں صحابہ کرام کی طرف سے, اور بالکل قریب تھی بات کی یہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی, لیکن صلح ہونے میں نقصان صرف ان کا ہی تھا. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت فوجی لحاظ سے وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے جتنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی, طاقت تھی, پورا شام کا علاقہ, پوری شام کی فوج ان کے پاس تھی. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ لوگ ساتھ میں آ جائیں گے تو ہم ان سے آسانی کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ اور جو اسلام کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں ہم پوری چیزیں جو ہے کر سکتے ہیں. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جو اس وقت پیش تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت تین جماعتیں موجود تھیں. کتنی جماعتیں؟
تین
جماعتیں, ایک علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دوسری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور تیسری سبائی پارٹی, کہہ لیجیے کون سی؟ سبائی پارٹی. عبداللہ بن سبا یہودی کے متبعین تھے, اس کے چیلے تھے, پوری ایک جماعت بنی ہوئی تھی جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سورش برپا کی تھی, اس کے خلاف خواہشیں کی تھی, فتنہ برپا کیا تھا. یہ ایک پوری جماعت تھی, تین جماعتیں موجود تھیں. حدیثوں کے اندر بھی کچھ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں, جیسے خوارج کے بارے میں یہ بات آتی ہے حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جو میرے معاویہ کی جماعت کے تعلق سے کہ خوارج کا جو سردار ہے اس کو قتل کرے گی اولت طائفتین بالحق, دو مسلمانوں کی جماعتیں جو حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ قتل کریں, دونوں حق پر ہوں گے لیکن حق کے جو زیادہ قریب ہوگی وہ قتل کرے گی. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت نے کیا کیا تھا, اسے انہی کا مقابلہ ہوا تھا خوارج کی جماعت کے ساتھ اور اس کو قتل کیا گیا تھا. باقاعدہ اس میں تلاش کیا گیا, وہ آدمی ملا بھی تھا جو اس کی علامتیں بیان کی گئی تھیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہ ایک جماعت تھی جو حق کے زیادہ قریب تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت بھی حق پر تھی, تیسری جماعت جو باغی جماعت تھی اس وقت کی وہ سبائی پارٹی تھی اور اس کے متبعین تھے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ دونوں میں اصلاح نہ ہونے پائے, اور اسی کے نتیجے میں ایک پہلا فرقہ اسلام میں ظاہر ہوا 40 ہجری کے قریب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 40 سال کے, ہجرت کے تقریباً جو ہے 40 سال کے جو ہے اس میں ایک چیز ظاہر ہوئی تھی. وہ چیز ظاہر ہوئی تھی کیا, جن کو ہم خوارج کے تعلق سے خوارج کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. جب دونوں میں صلح نہیں ہو پا رہی تھی اور دونوں کی طرف سے باقاعدہ ایک ایک حکم بنائے گئے کہ آپ ان کی طرف سے اور آپ ان کی طرف سے, دونوں جس کو مندوب کہتے ہیں عربی زبان میں, آئیں گے صلح قائم کریں گے, تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت لے کر کے کہا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے, یعنی حکم اللہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, بندوں کو حاکم کیسے بنا رہے ہو, ان کو یہاں جج کیسے بنایا جائے گا, یہ صلح کیسے کرائیں گے. اسی چیز کو لے کر کے وہ جماعت ایک جو ہے تیسری نکل گئی وہاں پر, ان کو خوارج کا نام دیا گیا. یہاں سے شروعات تھی. جب خوارج کی جماعت آ گئی اور اس کے بعد عبداللہ ابن سبا یہودی کی جماعت, اس کے بعد سے تھوڑی سی در پردہ ہو گئی, جس کو کہتے ہیں زمین دوز ہو جانا, یعنی زمین کے نیچے زمین کے اوپر افسائشیں کرنے کی ان کے پاس گنجائش نہیں تھی. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق خلیفہ تسلیم کر لیا گیا, اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں بچی. تو کچھ دنوں کے لیے انہوں نے اپنی ساری ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ کیا کر لی, زمین کے اندر کر لی, لیکن بہرحال وہ چیز موجود تھی کہیں نہ کہیں. اور تشیعوں میں یہی لوگ بعد میں زیادہ آئے. 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رہے, خلیفہ رہے, یعنی 40 سے لے کر کے 60 ہجری تک وہ برابر خلافت پر قائم رہے, اور اسلامی حکومت اسلامی خلافت یہ بڑھتی گئی, نئی نئی فوجیں سامنے آئیں, پہلے بحری بیڑا نہیں تھا اسلام نے سب سے پہلے تیار کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا جا رہا تھا 60 ہجری تک. 60 ہجری کے بعد جب ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا گیا, تو وہ چیز جو زمین کے اندر تھی دوبارہ زمین کے اوپر آ گئی. یعنی وہی سبائی پارٹی اب نئے چولہے میں آئی. چولہا بھی کیا تھا اس کے پاس؟ تشیع کا. میں یہ ابھی ہم جو کچھ سیاسی حالات کیا تھے اس کی بھی ضرورت ہے ابھی تھوڑی ہم کو, جو ہم فکر میں شروعات کیسی ہوئی, جو ہم باتیں جو ہے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اس وقت کے سیاسی حالات کیسے ہوئے, کیونکہ جو یہ فقہی مذاہب دنیا میں بہت زیادہ منتشر ہوئے ہیں اس میں کہیں سیاست کا بھی کچھ نہ کچھ دخل رہا ہے. تو سیاسی حالات کیا تھے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا خلفائے بنی عباسیہ کے بارے میں, لیکن چلو ترتیب یہ آ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی جو ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر معاملہ وہی آیا, یعنی یزید کی خلافت کے بعد پھر اس چیز نے سر اٹھایا. اس چیز نے سر کہاں سے اٹھایا تھا؟ کوفے سے, کیونکہ کوفے میں ہی یہ لوگ رہتے تھے. کون لوگ؟ سبائی پارٹی والے, جو تیسری ایک جماعت میں نے کہا آپ سے, وہ کوفے میں ہی رہتے تھے. وہیں سے وہ چیز اٹھی, پھر اب دوسرے نام سے اٹھی. دوسرے نام سے کیا اٹھی؟ اب اسلام کا سلسلہ جو بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, بہت سی نئی نئی جگہیں آ گئی تھیں, تو پہلے صرف عرب لوگ تھے جو اسلام کو مان رہے تھے. اب اسلام عرب سے آگے بڑھ کر کے فارس روم وغیرہ کے علاقے میں بھی جا گئے. یہ لوگ جانتے تھے کہ رومیوں کے یہاں طریقہ یہی تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا ہوتا, یہی ہے نا طریقہ ان کے یہاں یہی تھا. فارس والوں کے یہاں بھی طریقہ یہی تھا کہ باپ کے بعد بیٹا اس کا وارث بنے گا, یعنی اسی وہی تخت کا مالک بنے گا. یہ باپ کے بعد بیٹے کی وراثت تقریباً ہر جگہ پر چلتی تھی, اور ابھی تک کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے, یہاں تک کہ دینی جماعتوں میں بھی, مطلب سعودی کی بات تو حکومت کی, یہاں تک کہ دینی جماعتوں میں بھی یہ چیز چلتی ہے کہ باپ امیر ہے تو بیٹا اس کے بعد کیا بننا چاہیے. اگر جو ہندوستان میں بھی سیاسی پارٹیاں, اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ نہرو خاندان میں ہی یہ چیز چلتے رہنا چاہیے. تو ایک چیز ہے کہ وہ باپ کے بعد بیٹے کا تصور جو ہے اہل فارس کی یہاں جو چیز تھی, وہ اس فکر کو انہوں نے اپنایا اس وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس کو بننا چاہیے؟ جو آپ کے رشتے دار ہیں, جو گھر والے ہیں. آپ کی کوئی اولاد تو نہیں تھی, اولاد بیٹا تو نہیں تھا, آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا, آپ کون بچتے ہیں؟ بیٹیاں نہیں بن سکتی تو داماد یا گھر کے جو رشتے دار ہیں. رشتے دار میں سب سے انہوں نے نام لیا صرف علی بن ابی طالب کا. اس فکر کو سامنے لوگوں کے پیش کرتے گئے کہ یہی لوگ مستحق تھے, اور دوسرے لوگوں نے کیا کر لیا ان کا؟ غاصبانہ ان کے حق پر قبضہ کر رکھا ہے, اس لیے ان کو یہ حق دلایا جائے. تشیع یہیں سے بھڑک اٹھا ہے, اسی فکر کو سامنے لے کر کے. یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ چیز تھوڑی سی یہ سورش جو ہے ابھری. اس کے بعد خلفائے بنی امیہ جب تک رہے تب تک یہ فکر برابر کہیں نہ کہیں آتی رہی کہ خلافت کے مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں, اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حسن ہوئے, پھر حسین ہوئے, پھر ان کی اولاد. ایسے ہی یہ لوگ سلسلہ جوڑتے رہے اپنے یہاں. اس طرح سے شیعوں کا جو سلسلہ رہا یہیں سے چلتا رہا, لیکن اس پوری خلافت میں ان کو بھی سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. اس لیے نہیں ملا کہ خلافت بہرحال مضبوط تھی, بنو امیہ کی خلافت مضبوط تھی. جب ان کے اندر کمزوری آنا شروع ہوئی, ایک بات یہ بھی ہے تاریخی لحاظ سے آپ اس بات کو بھی جانتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے, علامہ ابن خلدون ایک تاریخ کے بڑے جو ہے فلسفی مانے جاتے ہیں, وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی چیز جو بڑی فضیلت کی ہوتی ہے چار نسلوں تک چلتی ہے صحیح سے, اس کے بعد اس کو برباد ہو جانا ہے, کیونکہ لوگوں کے اندر وہ صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی ہے جو اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر کے پیدا ہوتے ہیں, ان کے اندر کسی چیز کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے, تو یہ بعد میں اس کی وجہ سے ان کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے. تو خلفائے بنی امیہ میں پھر یہی چیز پیش آئی, اور وہی باپ کے بعد کیا بننا چاہیے؟ بیٹا یہی فکر بعد میں بھی غالب آئی اور اسی کے نتیجے میں بنو امیہ کی یہ خلافت ختم کر دی گئی اور بنو عباس کی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا. یہ تھوڑی سی تاریخ جو ہے آپ کے سامنے رہنی چاہیے.
132 ہجری تک
132 ہجری تک کس کی خلافت رہی؟ بنو امیہ کی خلافت رہی ہے. اور اسی تاریخ سے خلافت شروع ہوتی ہے کس کی؟ بنو العباس کی خلافت شروع ہوتی ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے. ہمارے لیے یہ تاریخ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ایک صدی گزر گئی ہے اور دوسری صدی شروع ہو رہی ہے. میں نے اب تک جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے فقہ کے بارے میں کہ کس طریقے سے یہ تاریخ چلی آئی ہے, میں تابعین تک آپ کو لے کر کے گیا تھا. اتباع تابعین کا دور تقریباً یہی ہے, ایک صدی کے بعد, ایک صدی کے اندر سے, ایک صدی کے بعد سے لے کر کے دوسری صدی سے پہلے تک یہ اتباع تابعین کا دور چلتا ہے. سیاسی حالات کیا تھے اس زمانے کے, اس کا بھی اثر پڑا ہے اس زمانے میں بہت ساری چیزوں پر حالات کے لحاظ سے. 132 ہجری میں ان کی خلافت کیسے ختم ہوئی بنو امیہ کی, اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ بنو امیہ کی پوری خلافت عربوں کی خلافت تھی. کس کی؟ عربوں کی خلافت. مطلب کیا اس کا؟ بنو امیہ کی پوری خلافت عربوں کی خلافت تھی, یعنی جو لوگ بھی یہ خلافت چلا رہے تھے فوج میں تھے, دوسری چیزوں میں تھے, وہ سب کی سب کیا تھے؟ عرب تھے. اور نئے نئے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اسلام کا جو سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا, نئے نئے شہروں کی جو فتوحات ہو رہی تھی, تو وہاں پر بہت ساری تہذیبوں کا ملن بھی ہو رہا تھا. ایک طرف عربوں کی تہذیب اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, دوسری طرف فارس والوں کی اپنی ایک تہذیب تھی. آپ جانتے ہیں دنیا کی جو قدیم تہذیب مانی جاتی ہے ان میں مصر کی تہذیب, یونان کی تہذیب, ایران کی تہذیب اور ہندوستان کی تہذیب. یہ دنیا کی قدیم تہذیبیں مانی جاتی ہیں جن کا اپنا ایک اثر رہا ہے دنیا کے اندر. تو وہاں پر صورتحال یہ ہوئی کہ دو تہذیب مل رہی تھی, یعنی ایک طرف فارس والوں کی اپنی ایک تہذیب تھی, اسلام کی اپنی ایک تہذیب تھی. جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اس میں ان کی دو قسمیں تھیں, ایک تو ان کے چھوٹے بچے تھے, ان کے فارس والوں کے چھوٹے بچے تھے. یہ بچے ان عربوں کے ساتھ مل کر کے جو دین حاصل کیے ہیں وہ دین بالکل خالص دین رہا ہے. اس لیے آپ کو بڑے بڑے محدثین کہاں کے ملیں گے؟ فارس کے, خراسان کے, ماوراء النہر کا علاقہ کہا جاتا ہے, اس علاقے کے لوگ ملیں گے آپ کو. وہ کہاں گئے؟ وہ عرب, اصل وہ عرب نہیں ہے بلکہ غیر عرب ہے, لیکن وہ بچپن سے اس میں پلے بڑھے. جو وہاں کی ذہانت تھی, وہاں کی وہ تہذیب تھی اور وہاں کی جو چیزیں تھی, جو عقل تھی, وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی تھی, ان کے اندر موجود تھی اور اس کا فائدہ اسلام میں ہوا, وہ لوگ اسلام میں پلے بڑھے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بڑی عمر کے تھے اور اسلام میں داخل ہوئے تھے, یعنی چھوٹے بچے. جب کوئی آدمی اپنی تہذیب میں بہت پختہ ہوتا ہے اور نئی تہذیب سامنے آتی ہے تو یہاں دو تہذیبوں کا ملن ہو جاتا ہے. اب پرانی تہذیب کہیں نہ کہیں اپنا اثر چھوڑتی, جو اسلامی تہذیب میں ہی پلے بڑھے تھے ان کی بات دوسری تھی, لیکن جو پہلے سے فارس کی تہذیب میں تھے اور پھر اسلامی تہذیب دونوں سامنے آئی تو ان کے اندر مکمل طریقے سے وہ اسلامی نظریہ یا نقطۂ نظر جو ہونا چاہیے تھا اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہی. اور یہیں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کس کو جانی چاہیے؟ کس کو جانی چاہیے؟ آپ کے رشتے داروں کو جانی چاہیے, یعنی اس لفظ کے ساتھ آپ کے رشتے داروں کو جانی چاہیے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے رشتے داروں کو جانی چاہیے, کیونکہ اسی تہذیب کے وہ لوگ آدی تھے. اس میں ایک نام ان کے ساتھ جڑا, وہ نام بڑا مشہور نام ہے, ابو مسلم خراسانی کہا جاتا ہے. ابو مسلم خراسانی, خراسانی خراسان کا علاقہ ہے, اسی کے لحاظ سے خراسانی. یہ عربوں کے علاوہ جو علاقے تھے یہاں پر عربی زبان نہیں چلتی تھی, یہ دوسری زبانوں کے جو ہے وہ تھے. ابو مسلم خراسانی, یہ ایک ایسا شخص مل گیا اس فکر کو یا کہہ لیجیے اس تہذیب کو جو یہ چاہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا حق آپ کے گھر والوں کو ہوتا ہے, یہ شخص مل جانے کے بعد بنو امیہ کے خلاف اندر اندر ان کی حکومت بھی کمزور ہو چکی تھی, کیونکہ شروع میں تو مضبوط تھی, بعد میں کیا ہو گئی تھی, کمزور ہو گئی تھی, اور اندر اندر یہ لوگ سازش کر کے ان کے خلاف لوگوں کا ذہن بناتے گئے. لیکن اس ذہن کے بنانے میں شیعوں کو فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ لفظ کیا استعمال کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے. رشتہ دار میں عباس بھی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ہے نہیں, چچا سے ہو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس, اور ان کی خاندان ان کی جو رسل چل رہی, تو وہی فکر تھی جو تشیع والی تھی. لیکن اس فکر سے فائدہ کس کو ہوا کہ اس آدمی کے ساتھ مل کر کے انہوں نے, یہ انتہائی درجے کا سازشی آدمی مانا جاتا ہے, کون, ابو مسلم خراسان, جس کے بارے میں یعنی یہ بات ہے تاریخ میں, آپ حجاج بن یوسف کے بارے میں سنتے رہتے ہیں بنو امیہ کے دور کے, کیونکہ بہت بڑا ظالم اور جابر شخص تھا, لیکن پوری زندگی میں اس نے جتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے وہ بہت کم ہے جتنے کو کس نے قتل کیا ہے, ابو مسلم خراسان نے قتل کیا بنو امیہ کے لوگوں میں سے, چن چن کر کے یہ مارتا تھا ان کو, اور لاکھوں کی تعداد ہے جن کو اس نے کیا کیا ہے, قتل کیا. اس کا ایک اصول تھا, اس کو پوری حکومت کے خلاف جو سازش ہوتی تھی, ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ہم پکڑے نہ جائے اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط بھی کرتے تھے. تو جس کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ کہہ سکتا ہے اس کو فوراً قتل کر دیا کرتے تھے. اس کے بارے میں ایک جملہ مشہور عربی میں, اقتل من شکک تفیہ, جس کے بارے میں شک ہو جائے اس کو قتل کر دو, اور بعد میں اس کے اسی اصول پر اس کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ بھی مسئلہ پیش آئے گا ابو مسلم خراسانی کے جو ہے بارے میں. اس شخص نے بڑی کوشش کی, کس کے لیے, اندر اندر بڑی کوشش کی کہ یہ خلافت ختم ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں خلافت آ جائے. آخر کار 132 ہجری میں بنو امیہ کا مکمل طریقے سے خاتمہ ہو گیا, اور ابو العباس الصفا اس کا لقب ہے, یہ پہلا خلیفہ بنا جو جس کا سلسلہ نسب عباس رضی اللہ تعالیٰ, یہاں سے عباسی خلافت کہی جانے لگی. ابھی بھی تشیع کو فائدہ نہیں ہوا, کس کو فائدہ ہوا, ایک دوسری جماعت کو جس نے عباسی حکومت کی طور پر یہاں نئے سرے سے حکومت قائم کر لی. اس کا پہلا خلیفہ تھا ابو العباس الصفا, اس کے دور میں کوئی خاص کام نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو خلیفہ بنا
اس کا نام خاص طریقے سے تاریخ میں یاد رکھنا پڑتا ہے, ابو جعفر منصور.
امام مالک کے دور کی بات ہے یہ, یعنی اس طریقے سے اتباع تابعین سے یہ دور جو ہے جڑ رہا ہے. ابو جعفر منصور جب خلیفہ بنا, یہی دوسرے نمبر کا خلیفہ ہے, یہ لوگ خلافت حاصل کیے ہوئے تھے تشیع کے نام پر, اور انہی لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا. ان کو ہمیشہ یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ کہیں یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی سازش نہ کریں, کوئی کسی طرح کی, اس لیے ہمیشہ چن چن کر کے جہاں کہیں بھی تشیع نے سر اٹھایا اس کو انہوں نے کیا کیا, ختم کر دیا جہاں جہاں کہیں بھی. اس لیے وہ لوگ پھر مکمل طریقے سے زمین کے اندر چلے گئے تھے, اور تشیع کا نام لینے والا کوئی ہوتا نہیں تھا. تو ابو جعفر منصور کا معاملہ یہ ہوا, اپنے دور میں اس نے ابو مسلم خراسانی کے تعلق سے یہ بات محسوس کر لی کہ یہ شخص خراسان کا پورا علاقہ اس کو اپنا گرو مانتا تھا, وہ خراسانی تھا, وہ ایک اصلیت جو تھی وہاں کی اس کے لحاظ سے اس کو اپنا جو ہیڈ مانتا تھا, اور بڑی جماعت تھی اس کے پاس. وہی شک جس کی بنیاد پر ابو مسلم خراسانی لوگوں کو مار دیا کرتا تھا, ابو جعفر منصور کو بھی ہوا, کس کے بارے میں, ابو مسلم خراسانی کے بارے میں, کہ یہ شخص کبھی بھی حکومت کے لیے درد سر بن سکتا ہے, حکومت کے خلاف کبھی بھی جا سکتا ہے, حکومت کو پریشانی ہو سکتی ہے. اس کو بلایا اپنے دربار میں ایسے ہی جو ہے سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے سازش کے ذریعے سے ہی, اور وہیں اس کو کیا کر دیا, قتل کر دیا, ایک سازش کے تحت ابو جعفر منصور نے. ابو جعفر منصور کے بعد کیا صورت حال ہوئی, اس وقت پوری جو ہے پوری دنیا نے اسلامی جہاں جہاں بھی وہ تھے, جو بھی علاقے اسلامی حکومت میں تھے, ان کے کیا کیا حالات تھے, میں تھوڑی سی جو ہے آپ کے ابو جعفر منصور کے دور میں جو خلافت بنو عباس کا وہ دور کہا جاتا ہے, تین طرح کی عقلیں جمع ہو گئی تھیں, ایک تو عقل عربی کہتے تھے,
دوسرے تیسرے کو اپنے رومی کہتے تھے.
اور اس زمانے میں یہ خال بہت مشہور تھے اس سلسلے میں کہ یہ عقلیں جو ہے بڑی مضبوط ہوا کرتی ہیں. اور بڑے بڑے شہر بنائے ابو جعفر منصور میں, ابو جعفر منصور نے, جس میں خاص طریقے سے بغداد کا علاقہ جو ایک بڑا شہر تھا, مصر کے اندر فسطاط کے نام سے ایک بڑا شہر بنایا, کیروان کے نام سے افریقی ممالک میں ایک بڑا جو ہے شہر بنایا اس نے, دمشق بنو امیہ کے دور میں ہی ایک بڑا شہر بن کر کے ابھر چکا تھا. تو اس طریقے سے اس کے دور میں کچھ تعمیری کام یا کہیے کہ شہر بنانے کا جو کام تھا وہ بھی ہوتا رہا, اور دوسرے نمبر پہ علمی کام اس کے دور میں کچھ شروع ہوئے جو پہلے موجود نہیں تھے. اور ہمارا یہاں پر زیادہ تعلق کس سے ہے؟ ان علمی کاموں سے. ابو جعفر منصور نے جو چیزیں موجود تھیں دوسری تہذیبوں میں ان کی کتابوں میں, اس کے ترجمے کا کام شروع کرایا, ترجمے کا کام شروع کرایا. جیسے یونان میں بہت ساری کتابیں ہیں, اس کے جو ہے ترجمے کا کام شروع کیا گیا, یا فارس والوں کے یہاں بہت ساری چیزیں پرانی تھیں, اس کے ترجمے کا عربی میں وہ ترجمے کا کام شروع کیا گیا. یہ کام جو شروع ہوا تھا ابو جعفر منصور سے, بعد میں
ابو جعفر منصور کے بعد کون آیا؟ ہاں تھوڑا سا بولے تھے مہدی حادی, ہارون رشید, اور ہارون رشید خاص طریقے سے اس میں ایک اچھا جو ہے وہ خلیفہ مانا جاتا ہے. اس کے بعد امین اور مامون,
یعنی ابو جعفر منصور کے فوراً بعد یہ نہیں آیا, ذہن میں رکھیے گا, بیچ میں جو ہے اور بھی لوگ ہیں. میں اگر اس کے بعد کے جو مہدی خاص طریقے سے اگر اس کے بارے میں جو ہے آپ کو کچھ باتیں ذہن میں رکھیں, تو علمی لحاظ سے وہ چیز وہ سنت میں اسی زیادہ آتی ہے, اس لیے میں نے اس کو زیادہ پیش نہیں کیا ہے. مہدی کے زمانے میں ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ بہت سے لوگ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سبائی فرقے کے لوگ تھے, یعنی بظاہر اسلام قبول کر لیتے تھے اور ان کے دل میں ابھی بھی کفر چھپا ہوا تھا, اور وہ لوگ اسلام کی جو تصویر ہے اس کو خراب کرنا چاہتے تھے. تو اسی میں ایک نام ہوتا ہے زنادقہ کا, زندیق کی جمعیت. زندیق کا مطلب ہوتا ہے بددین لوگ, یعنی بظاہر یہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے لیکن اسلام میں آتے نہیں تھے, صرف اسلام کو بگاڑنے کے لیے. مہدی کے دور میں یہ چیز جب بہت زیادہ ہوئی تو مہدی اس زمانے میں زنادقہ کے ذریعے سے حدیثیں گڑھی جاتی تھیں, حدیثیں گڑھی جاتی تھیں, یعنی حدیث اپنی طرف سے بیان کی اور نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی. اس دور میں یہ چیز بہت زیادہ ہوئی ہے. مہدی کے دور میں جب اتنا زیادہ یہ چیز رفتار اٹھا لیا کہ صبح میں کہتے توبہ کرنے کے بعد کہ دیکھو اب میں نے توبہ کر لیا, میں نے اتنی حدیثیں وضع کی تھیں 1,00,000 2,00,000, یعنی بہت زیادہ درد دیتے ہیں, یہ بھی نہیں تھوڑی سی, اور یہ ساری حدیثیں مسلمانوں میں چل رہی ہے, لوگ اسی پر عمل کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں شبہ ہو جائے, کہہ رہے بھائی ہم جس حدیث پر عمل کرتے ہیں ممکن ہے یہ بھی کیا کیا اور اسی نے گاڑی. یہ اپنے اس قول میں بھی جھوٹے ہوتے تھے کہ ہم نے اتنی حدیثیں وضع کی, مقصد صرف یہ کہ لوگ اس سے جو ہے گردے بھی تھے, لیکن اس طرح کی جب باتیں پیش کرتے تو اس میں بھی یہ لوگ غلط ہوتے. اس کے ذمن میں آپ یہ بات یہ سمجھ لیجیے, بعض ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حدیث گڑھنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی, وہ یہیں سے بات کہتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ جس نے حدیث گڑھنے میں حدیث کی روایت میں جھوٹ بول دیا, اب ہم کو اس کے اس قول پر اعتبار نہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی وہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں توبہ کر رہا ہوں, یہاں ان کے اندر یہ بات ہے. تو یہ حدیث ہاں اللہ کا معاملہ دوسرا ہے, اگر اس کے بعد بھی کوئی روایت کرتا ہے تب بھی اس کی روایت قبول, مطلب یہ ہوتا ہے توبہ نہیں قبول کریں گے اور اس کی کوئی روایت قبول نہیں کریں گے, چاہے جو کہے کہ میں توبہ کر لیا ہوں. تو مہدی اس سلسلے میں مشہور ہوا صاحب زنادقہ کے نام سے. مطلب کیا ہے؟ اپنے دور میں اس نے جو ایک اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی زندیق تھے سب کو بلا بلا کر کے قتل کر دیا کرتا تھا, یہاں تک کہ مشہور ہو گیا صاحب زنادقہ. ایک اچھا کام کیا تھا اس کے سنت کے لحاظ سے مہدی کا, لیکن ہم جو فقہ کے لحاظ سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس ترتیب میں دیکھیے, چونکہ اس کا نام نہیں آ رہا تھا اس لیے میں نہیں پیش کیا. ہارون رشید کے بعد جب امین اور مامون آئے تو مامون نے بہت زیادہ ایک عصبیت کو اپنے یہاں جگہ دی, وہ فارسی عصبیت تھی عربوں کے مقابلے میں. کون سی؟ فارسی عصبیت. اس کے پہلے میں نے آپ سے کہا بنو امیہ کے دور میں خلافت پوری کیا تھی؟ عربی خلافت. مامون کے دور تک آتے آتے پوری خلافت کیا بن گئی؟ مامون کی تربیت ہوئی تھی جس خاتون کے ذریعے، وہ فارس کی تھی، اور اس کے ذہن میں پورا جو ہے وہ کس کے کیا بھر دیا، وہ فارسی عصبیت کو اس نے بھر دیا تھا مامون کے ذریعے. اپنے بھائی امین کو جو بھی اس نے خلافت سے ہٹایا ہے اور خلافت پر قابض ہوا ہے، اس میں بھی پورا اہل فارس کا ہی دخل تھا، اور اہل فارس ہی کی تائید مامون کو حاصل ہوئی، تو یہ خلافت کی گدی پر بیٹھا ہے یہ مامون. اس کے دور میں جو اچھی چیزیں ہوئیں علمی لحاظ سے وہ یہ ہے کہ جس کام کو شروع کیا تھا ابو جعفر منصور نے، اس کام کو ہاں چوٹی تک پہنچایا مامون رشید نے، یعنی ترجمے کا کام. بغداد کو اس زمانے میں علم کا سب سے بڑا مرکز کہا جانے لگا، اور دنیا بھر کے جو بھی بہترین قسم کی صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے ان سب کو کہاں بلایا؟ بغداد میں بلایا. اور یونان کی کتابوں کے ترجمے، جس میں خاص طریقے سے ارسطو اور جالینوس کی کتابیں تھیں، جو میڈیکل سائنس اس زمانے کے لیے طب کہتے ہیں، اس میں خاص طریقے سے ان کی کتابیں اور دوسری کتابیں، ان سب کا عربی میں ترجمہ کرایا. یہ مامون کا کام تھا. لیکن اس علمی حرکت کے نتیجے میں جو اسلامی نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں کی جو عقل تھی وہ عربوں کی عقل کے ساتھ ملی تو ایک تیسری عقل سامنے آ گئی. وہ عقل تھی کہ دین کی ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر کے دیکھا گیا. اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. یہی اسے علم کلام شروع ہوا. آپ نے نام سنا علم کلام کا. علم کلام کو پورا زور حاصل ہوا کس کے زمانے میں؟ مامون کے زمانے میں. علم کلام کہتے ہیں یونان کی کتاب ہے، اسی طریقے سے فارس والوں کی جو کتابیں ترجمہ کی گئی تھی جس میں بہت زیادہ فلسفہ منطق وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو یہ ساری چیزیں مامون کے دور میں جب ترجمہ ہو کر کے آئی تو لوگ جو نہیں جانتے تھے وہ بھی اس کو جان گئے. تو یہ فلسفے کی باتوں نے دین پر بھی اثر قائم کیا، اپنا عقائد میں بھی اس کا اثر آیا، اور فقہی مسائل میں بھی، یعنی جو احکام شریعت مستمد کی جاتے تھے اس کے اندر بھی اثر آیا اور عقائد کے اندر بھی اثر آیا. علم کلام کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا ہے مامون کے دور سے. صرف شروع ہی نہیں ہوا بلکہ حکومت نے اس کی سرپرستی کی. کس نے؟ خود مامون. مامون کے دور میں اہل علم کے دو گروپ بنا دیے گئے، ایک کا نام اہل کلام، اور باقاعدہ جو ہے نام دے دیا گیا اہل کلام، متکلمین کلب سے ابھی بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور وہ جو جس توحید کی بات کرتے ہیں وہ توحید ان کے یہاں کلام ہی کہلاتی ہے. توحید کے پورے مسائل، عقائد کے پورے مسائل کو کیا کہتے ہیں؟ علم کلام کہتے ہیں. علم کلام کہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. علم کلام جب متکلمین کے یہاں بولا جاتا ہے تو توحید کے ان کے سارے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ مسائل جو معتزلہ اور اشاعرہ کے ہیں وہ لوگ اسے علم کلام کہتے ہیں. علم کلام کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ مامون کے دور سے. اور شروعات آئی کہاں سے؟ یہ جو علمی سلسلہ شروع کیا تھا ابو جعفر منصور نے، حالانکہ اس کے دور میں اس طرح کی چیزیں ہو نہیں پائی تھی، ابھی بہت حد تک عربوں کا اس پر غلبہ بھی تھا، لیکن مامون کے دور میں جب مکمل طریقے سے اہل فارس کا غلبہ آ گیا خلافت پر، اور یہ کام علمی کام جو بہت تیزی کے ساتھ ہوا، اس کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جس کی تہذیب کی ضرورت تھی. جس کی تہذیب یعنی اصلاح کی ضرورت تھی، لیکن اصلاح نہیں کی گئی، ان کا غلبہ رہا اس لیے اصلاح بھی نہیں ہو پائی. اصلاح کرنے کی جن لوگوں نے کوشش کی ان کے خلاف خلافت کی طرف سے انتہائی سخت قسم کی سزائیں. میں ابھی آپ سے کہا دو گروپ سامنے آئے، اہل کلام کا اور
اہل حدیث.
اس وقت جب یہ اہل کلام یا اہل حدیث کا لفظ استعمال کرتے تھے تو یہ اس معنی میں نہیں تھا جو فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، کہ جس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اہل کلام کے خلاف جو لوگ بھی تھے، متکلمین کے خلاف جو لوگ بھی تھے، ان فلسفیوں کے خلاف جو لوگ بھی تھے، سب کو کیا کہتے تھے؟ یہ ان کے دو گروپ سامنے آئے. یہاں تک کہ مامون کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ اس نے باقاعدہ ایک ایک نام جن کو اس زمانے میں اہل حدیث یا اہل سنت مختلف نام ہے, مطلب سر ایک ہی نہیں, الفاظ لوگوں نے مختلف استعمال کیے کتابوں کے اندر, اہل سنت یا اہل حدیث یا کوئی بھی لفظ استعمال کیا, چونکہ اس زمانے کے جو ائمہ انہوں نے بھی اپنے کلام میں استعمال کیا اس کو. امام احمد بن حنبل اسی زمانے کے, امام احمد بن حنبل اسی زمانے کو امام اہل سنت کہا گیا, یہ وہیں سے اطلاع آئی تھی. تو اس پوری جماعت کو اہل سنت کہہ رہے تھے, اور اس کے مقابلے میں کیا کہتے تھے, اہل کلام کہتے تھے. تو اہل کلام, اہل حدیث یا اہل سنت جو بھی آپ کے لیے جو لوگ تھے اس وقت, مامون نے ایک ایک کا نام نوٹ کر کے دیا اپنے داروغہ کو, پولیس کو, پولیس کا جو تھا ذمہ دار تھا, اور ہر ایک کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت فرمائی اس کو. تو مکمل طریقے سے مامون کن کے ساتھ تھا, اہل کلام کے ساتھ تھا, اور اسی وجہ سے وہاں اہل کلام کو بہت بڑھاوا ملا. یہی اہل کلام اہل اعتزال بھی کہلا, یعنی معتزلہ کو وہیں سے بڑھاوا ملا. فلسفیہ میں ساری باتیں عام طریقے سے آپ کو ملیں گی کن کے یہاں, اہل کلام کے یہاں, جن میں خاص طریقے سے معتزلہ کے یہاں آپ کو ملیں گی. اور فلسفہ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ مادہ خلط فی دین الا افسدت ہو, فلسفہ کسی بھی دین میں داخل ہو جائے تو اس کو فلسفہ کیا کرتا ہے, خراب کر دیا کرتا ہے. اسلام کے چہرے کو بھی اس نے مسخ کیا ہے. یہ عقائد کے لحاظ سے بھی رہی بات, اور فقہی لحاظ سے بھی, فقہی لحاظ سے کہاں زیادہ اس کا اثر دیکھنے کو آیا, میں آپ کو جو ہے اس کا جو ہے وہ جب فقہ کے بارے میں بتائیں گے تو مامون کا دور اس وقت آپ کے سامنے آئے گا. ذہن میں رکھیے گا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں, یہ شاگرد بعد میں بغداد میں رہے, اور خاص طریقے سے خلافت بنی عباسیہ میں ان کو قاضی وغیرہ کا عہدہ بھی رہا ہے, تو ان کے تعلقات جو ہے اس طریقے سے رہے ہیں اس میں, تو سیاست کا بھی اس میں اثر پڑا ہے. اور جو مصر وغیرہ میں یا دوسری جگہوں پر جہاں مالکی مذہب پھیلا ہے وہاں پر بھی جو سیاست تھی وہ الگ تھی. قدریہ, جبریہ, یہ سب کی سب بصرے میں اس وقت ظاہر ہو گئے تھے جب ابھی صحابہ کرام موجود تھے, صحابہ کرام موجود تھے. قدریہ یہ جو ہے بصرہ میں اس نے سر اٹھا لیا تھا. بعد میں ان کے بہت سارے عقائد معتزلہ کے یہاں بھی آئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے علاوہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے قدریہ جبریہ کے علاوہ تشیع کوفہ کے اندر جو ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے زور رہا, اور ہمیشہ جو ہے زور اس کے اندر باقی رہا. لیکن یہ معتزلہ جو سامنے آئے خاص طریقے سے, یہ ذرا بعد میں آئے ہیں, ذرا بعد میں آئے, باقاعدہ ظاہر ہو کر کے ایک جماعت کی شکل میں تو بعد میں, کچھ آرا پہلے بھی رہی ہیں اس سلسلے میں جن کو انہوں نے بعد میں اختیار کر رکھا ہے. تقریباً ابو الحزیل ایک نام ہے اس سلسلے میں, اور 140-150 ایسے ہی جو ہے ہجری میں اس کی وفات بھی ہے, مطلب اسی کے قریب میں جو ہے اس کا رہا ہے. وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دور میں رہے ہیں, 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ مامون کا دور تھا. مامون کے بعد جب اس کا بیٹا, یعنی اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا نہیں اس کا بھائی, یہ جو ہے خلیفہ بنا, تو بعد میں یہ چیز اور بڑھتی گئی. بعد میں اس کا جب بیٹا آیا تو ترکوں کی عصبیت آئی, یعنی عربی عصبیت کے ساتھ فارسی اور پھر ترکی عصبیت. ترکی عصبیت کو اس کے بیٹے نے ختم کرنا چاہا کسی حد تک, تو اس میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ آدمی ہم کو ہٹانا چاہتا ہے, انہوں نے اس کو پہلے ہٹا دیا, یعنی اس کو ہی قتل کروا دیا, اور بعد میں کسی اور کو اس کے جو ہے بیٹوں میں سے خلیفہ بنا دیا. 132 سے لے کر کے 30 ہجری, اتنا زمانہ آتے آتے خلافت میں صرف ان کا نام رہا, اور خلافت کون لوگ کرتے رہے, دوسرے لوگ کرتے رہے, اور بنو عباسیہ کا صرف نام رہ گیا تھا. ان کے مقابلے میں ایک دوسری جو ہے خلافت قائم ہوئی تھی, جب بنو امیہ کا قتل عام ہوا ان کے ذریعے سے, ابو مسلم خراسانی کے ذریعے سے, ابو العباس صفا جو پہلا خلیفہ بنا تھا ان کے ذریعے سے, تو جو بھی یہ لوگ تھے اس تحریک کے باری تھے ان کی طرف سے جب ان کا قتل عام ہوا تو ان میں سے ایک شخص بھاگ کر کے اندلس چلا گیا, ایک بھاگ کر کے یعنی بچ بچا کر کے بھاگ چلا گیا, بچ بچا کر کے چلا گیا, ورنہ تو یہ لوگ جتنے بھی تھے بنو امیہ کے لوگ سب کو کیا کر رہے تھے وہاں پر, ایک ایک کو چن چن کر کے قتل کرتے تھے. اس کا نام عبد الرحمن ہے. علمی لحاظ سے چونکہ ان کا بھی اپنا مقام ہے, میں آپ کو اسی لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ ان کا پورا اثر ان لوگوں کا وہ مالکی فقہ کا ہے اور ان کا پورا جو حنفی فقہ کا ہے. میں وہ بعد میں چیزیں آئیں گی, یہ تاریخی چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا تو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. جب یہ بھاگ کر کے وہاں پہنچ گئے تو جس طریقے سے بغداد میں حکومت قائم ہوئی بنی عباس کی, اندلس میں جا کر کے عبد الرحمن اموی نے حکومت قائم کی بنی امیہ کی. یہاں خلافت دو حصوں میں پہلی مرتبہ تقسیم ہوئی تھی. ایک اموی خلافت تھی اندلس کے اندر اور دوسری خلافت عباسی خلافت تھی بغداد کے اندر. یہ جب سلسلہ چلا ہے عبد الرحمن اموی کا تو آپ جانتے ہیں اندلس کا علاقہ جس کو اس زمانے میں مغرب کا علاقہ بھی کہتے تھے, وہاں بھی لوگوں کے پاس اچھی صلاحیت تھی, اچھا ذہن تھا اور علاقے بھی بہت اچھے تھے. بڑے عربوں کا علاقہ عام طور پر سرگستان کا علاقہ تھا اور یہ علاقہ انتہائی سبز و شادہ بڑی بارش کا علاقہ جو ہے وہاں پر, اور ہر طرح کی ہریالی ہر طرح کی چیزیں وہاں موجود تھیں. اس علاقے میں جا کر کے انہوں نے بھی کئی نئے شہر بنائے جس میں قطبہ وغیرہ خاص طریقے سے اپنے غرنا کا ہے, قطبہ ہے, یہ کافی اہمیت رکھتے ہیں. یہاں حکومت قائم کرنے کے بعد انہوں نے بھی اپنا علمی سلسلہ شروع کیا, جیسے یہاں ابو جعفر منصور اور مامون نے کیا تھا, انہوں نے بھی اندلس میں اس کو شروع کیا تھا. اور اندلس میں پوری جو بھی حکومت جو بھی چیزیں چلتی تھیں وہ ساری کی ساری عربی عصبیت کے ساتھ چل رہی تھی, جبکہ اس میں فارسی عصبیت آئی, پھر اس کے بعد ترکی عصبیت آ گئی اور دوسری چیزیں بعد میں آتی رہیں, لیکن ان کا خاص طریقے سے وہی معیار وہی سلسلہ رہ گیا. اسی لیے اندلس کے لوگوں کے اندر بھی دین بہت حد تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہا, جو بنو امیہ کے ذریعے سے پہنچا ہوا دین تھا. وہاں پر ایک طرف یہ علاقہ تھا اور دوسری طرف یہ علاقہ تھا, ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا. فقہی لحاظ سے اس سلسلے میں کیا اثر ہوا ہے, اب ہم پھر اب اپنے درس پر آتے ہیں. ہم کہاں تک پہنچے ہوئے تھے؟ تابعین تک پہنچ گئے تھے. اب ہم جائیں گے اتباع تابعین تک. ہاں تابعین کے بارے میں
اہل کلام اور اہل حدیث کی جو رائے جو ہیں کسی اہل کلام میں چاہتے ہیں یا اہل رائے ہونے کا مطلب اہل کلام ہونا ضروری ہے؟
اہل رائے کی اصطلاح یہ خالص فقہی اصطلاح تھی, ٹھیک ہے, اور اہل کلام کی اصطلاح یہ خالص فقہی اصطلاح نہیں ہے, اس کا تعلق عقائد سے بھی ہے. تعلق کس سے ہے؟ عقائد سے بھی ہے. لیکن جن کو اہل سنت یا اہل حدیث کہا جاتا تھا اس وقت, انہیں میں سے صرف دو فریق تھے اور دونوں کے خلاف ان کا معاملہ تھا اہل کلام کا, یعنی متضلہ کہہ لیجئے یا خاص طریقے سے جو فلسفے وغیرہ جو فلسفی وغیرہ ہے, ان کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ تھا. تو اہل رائے انہی میں سے تھے جن کو جو ہے اس زمانے میں اہل سنت جو بھی کہا جاتا تھا, انہی میں سے اہل رائے. یہ اہل رائے کیوں بنے, وہ اہل حدیث کیوں بنے بعد کے دور میں, وہ ذرا سا جو تھوڑے سے فرق کے ساتھ انشاءاللہ اس دور میں وہ بات آ جائے گی. ابھی ہاں
بغداد میں
پرشین لوگ کا انفلوئنس تھا, جی ہاں, وہ جو ہے یہاں پر جو لوگ موجود تھے یہ عبد الرحمن یہ خالص عرب چونکہ بنو امیہ کے لوگ ہیں, خالص عرب لوگ تھے یہ لوگ, اپنے بل بوتے پر وہاں حکومت قائم کی. تو ان کی حکومت خالص عربی حکومت تھی, جیسے بنو امیہ کے پورے دور میں میں نے کہا کہ اب تک حکومت کیا تھی پوری عربی حکومت تھی. دوسرے لوگ اسلام قبول کرتے رہے لیکن ان کو کوئی اس کے اندر زیادہ شامل نہیں کیا گیا, فوج میں اس میں اس میں اتنا ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اندر گھس کر کے اپنی کچھ حرکت کر سکے. اندلس میں انہوں نے اس بات کا پورا پورا خیال کیا اور کہا جاتا ہے کہ اندلس کی حکومت بغداد کی حکومت سے کئی لحاظ سے بہتر تھی, جو بنو امیہ کی حکومت تھی. علم کے لحاظ سے بھی وہاں بھی علم تھا, وہاں پر بھی جو عیسائی لوگ تھے وہ اسلام قبول کیے تھے, وہ لوگ بھی آئے تھے لیکن وہ سب کے سب عرب اصلیت کے تھے. عیسائی لوگ بھی عربی بولتے تھے, عربی جانتے تھے, اور عرب کے علاقے جو بھی ہیں اس سلسلے میں وہ ان کے یہاں تھے. یہاں تک بھی یہ ہے کہ اندلس کے اندر جو عیسائی لوگ تھے وہ وہی لباس پہنتے تھے جو مسلمان پہنتے تھے. علامہ بخاتون کی بات ابھی آئی تھی بیچ میں, انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے اس سلسلے میں کہ المغلوب مولع بتقلید الغالب, ہمیشہ جو مغلوب ہوتا ہے وہ جو غالب قوم ہوتی ہے اس کی تقلید کرنے کو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کو. تو اس زمانے میں مسلمانوں کی اپنی ایک شان و شوکت تھی اور اندلس کے اندر بھی ان کی شان و شوکت تھی, تو وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے وہ بھی انہی کا لباس پہنتے تھے, یہاں تک کہ بعض مواقع پر ان کو منع کیا گیا, لوگوں کے شبہات تک یہ بھی مسلمان کو نہیں. ہم اتباع تابعین کی طرف جو ہے اب آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جو بھی مشہور فقہا ہیں, مشہور فقہا ہیں, ہم خاص طریقے سے ان کا نام جو ہے یہاں سن لیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں سب سے پہلے ہیں, حالانکہ ان کے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں, لیکن جو ائمہ مطبوعین کہلاتے ہیں یعنی جن کی لوگ اتباع بعد میں کرنے لگے, تو سب سے پہلے نام کن کا آتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ کس میں سے تھے, اتباع تابعین میں سے, اتباع تابعین میں سے تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں, شبہ کس کے بارے میں ہے؟ کہ وہ تابعین میں سے تھے یا نہیں تھے. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ تابعین میں سے تھے یا نہیں تھے, لیکن اتباع تابعین میں ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کن کے بارے میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے بعد امام دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اتباع تابعین. ہم اس سلسلہ آپ سے شروع کر رہے ہیں کس کا؟ اتباع تابعین کا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بلا شبہ کس میں سے تھے؟ اتباع تابعین میں سے تھے. ٹھیک ہے. امام مالک کا علاقہ مدینے کا تھا. اس کے پہلے بھی ہم نے تابعین میں ہر ایک صحابہ میں کس علاقے میں کون کون لوگ رہے, تو اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ کوفہ رہا. کوفہ بصرہ جو عراق کا علاقہ کہلاتا ہے, اہل عراق کا عراق کا علاقہ, اور امام مالک کا علاقہ مدینہ کا علاقہ تھا. امام مالک کے بارے میں یہاں تک ہے کہ وہ حجاز چھوڑ کے کہیں جاتے ہی نہیں تھے, صرف وہیں رہتے تھے اور وہیں وہ پڑھاتے رہے. بہت سے جو ان کے شاگرد بنے اس لیے بنے کہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو حجاز میں ٹھہرتے تھے, ورنہ انہوں نے خود کہیں بہت زیادہ سفر نہیں کیا, جیسے امام شافعی وغیرہ کے بارے میں ہے, اور انشاءاللہ باتیں کچھ آپ کے سامنے آئیں گی کہ ان لوگوں نے کافی سفر کیا, کبھی من حجاز میں رہے تو کبھی مصر میں رہے, کبھی بغداد میں رہے, کبھی عراق میں رہے, لیکن امام مالک کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, یہ خاص مدینے میں رہتے. تو بات اب ہماری کہاں سے چلے گی؟
اتباع تابعین میں سے یا سوری,
یہ کہاں سے؟ یہ بھی کوفہ میں سے.
سب سنگ وہ کہتے ہیں ابن جریج.
امام مالک
کے مدینے میں اور بھی بہت سے لوگ تھے.
ٹھیک ہے.
اسی دور میں مصر میں لیث بن سعد, عام میں امام جناب عبد الرحمن تھا,
امام اوزائی کے نام سے مشہور ہیں. امام اوزائی تھے. کہاں تھے یہ؟ شام کے علاقے میں. ان سب کی حیثیت اپنے اپنے علاقے میں وہی تھی جو کوفے میں سفیان ثوری کی, یا سفیان ثوری کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری یہ دونوں بالکل ایک ہی دور کے ہم عصر ہیں ساتھ میں, بلکہ دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ جو ہے. سفیان ثوری خاص طریقے سے حدیث کی روایت میں بہت مشہور نام ہے, محدثین کے یہاں سفیان ثوری بہت مشہور نام ہے. بصرے کے اندر انہیں کے ساتھ جو ہے شعبہ تھے, نام جو ہے محدثین کے
ہمارے بہت سے ان کا نام آتا ہے اس لیے میں نہیں لکھا.
یہ بصرے میں رہتے تھے, شعبہ بن حجاج, اور یہ کوفے میں رہتے تھے. کوفے میں اس وقت چار آدمی تھے. میں کوفے میں خاص طریقے سے کون کون لوگ تھے وہ پورا جو ہے میں آپ کے سامنے وہ لکھ دیتا ہوں. کوفے میں چار آدمی تھے, کچھ اور نام آپ کے سامنے کچھ علاقوں کے جو ہے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. عبداللہ بن مبارک کا نام بچوں کے بار بار آتا رہتا ہے. عبداللہ بن مبارک کی ان کی یہ رائے تھی, ان کی رائے تھی. عبداللہ بن مبارک کی خراسان میں سے, خراسان کا نام ابھی آیا تھا پوری جو سیاست کے لحاظ سے خلافت بنی عباسی پوری اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے اور اسی علاقے کے لوگ اس میں زیادہ شامل ہوئے تھے. تو خراسان کے علاقے میں ایک بڑے عالم کی حیثیت سے, بڑے فقیہ کی حیثیت سے کون تھے؟ عبداللہ ابن مبارک تھے. یمن کے علاقے میں تھے معمر بن راشد. یہ الگ الگ علاقے کے لحاظ میں آج صرف آپ کے سامنے جو پیش کروں گا وہ کوفے کے لحاظ سے, ورنہ میں آج ارادہ سوچا تھا پورا پیش کرنے کا, سارے جو ہے تعلق اس کے تعلق سے, اور آج بات ختم کرنے کا ارادہ تھا, لیکن بہرحال چونکہ ہمیں تمہید کچھ اور باندھ لی تھی اس لیے. سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک ہی دور میں
اب وہیں پر رحمتہ اللہ علیہ سے ہم شروعات کرتے ہیں.
ان کا پورا علاقہ پورا جو ہے وقت گزرا ہوا ہے 80 سے لے کر کے 115 تک, یعنی 80 ہجری سے لے کر کے 150 ہجری تک یہ تھے کوفے کے اندر. یہ ان کی پیدائش کا سال ہے اور یہ ان کی وفات کا سال ہے. اس بیچ میں سفیان ثوری ان کی وفات کا سال جو ہے 160, یعنی ان سے 10 سال جو ہے بعد میں ان کی وفات ہوئی ہے. تقریباً ایک ہی زمانے میں دونوں وہاں پر رہے ہوئے ہیں, اس لیے دونوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ایک طرف یہ تھے سفیان ثوری تھے.
سفیان ثوری کا پورا جو ہے وقت کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے
جو ہے 161, اور شعبہ جو تھے یہ ان کا 160. دونوں کے درمیان کبھی کبھی یاد کرنے میں ہم لوگ, اور یہ بھی تھوڑا سا مجھے سے کنفیوژن ہو گیا تھا, یاد کرنے میں اس طریقے سے یاد کرتے ہیں کہ جس کے اوپر نقطہ ہے وہ پہلے اور جس کے اوپر نہیں ہے وہ بعد میں, ایک سال بعد. تو یہ 160 اور یہ 161 ان کی وفات ہوئی ہے سفیان ثوری کی. امام علی رحمۃ اللہ علیہ کا 80, ان کا 97. کتنے سال بڑے ہیں یہ ان سے؟
17
سال بڑے ہیں. یہ کوفے میں تھے, ساتھ میں یہ بھی تھے. اور دو نام اس میں کوفے میں خاص طریقے سے ہیں, وہ ہیں شریک بن عبداللہ نخعی. شریک بن عبداللہ نخعی 95 سے امام مالک, ایسے ہی یاد رہتے ہیں ہم لوگوں کو, عام طور کے ہم لوگ ایسے ہی یاد کرتے ہیں. امام مالک پھر اس کے صرف 2 سال کے بعد 179, یہ ان کا جو ہے دور رہا 95 سے لے کر کے 177. یہ بھی کتنے چھوٹے تھے؟ 15 سال. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اسی طریقے سے ایک نام ہے ابن ابی لیلہ, عام طریقے سے فقہی کتابوں میں نام آتا رہتا ہے ابن ابی لیلہ کا. ابن ابی لیلہ بھی یہ کوفے کے اندر ہی تھے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے. ان کا نام بھی عبد الرحمن ہے, عبد الرحمن بن ابن ابی لیلہ, محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ. 57 دو سال پہلے ان کی وفات ہو گئی. ایک ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے پیدا بھی ہوئے تھے, 6 سال بڑے تھے. اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بعد امام شریک بن عبداللہ نخعی, اس کے بعد سفیان ثوری. یہ چار نام کوفے میں خاص طریقے سے اس زمانے میں کافی مشہور ہے. جب ایک ہی جگہ پر لوگ ایک ہی جیسے کئی ایک جمع ہو جاتے ہیں تو آپس میں کچھ نہ کچھ آتا ہے, نہیں آتا ہے؟ آپس میں کچھ نہ کچھ آتا ہے. ان کے درمیان خود آرا کا اختلاف رہا, فقہی رائے کا اختلاف رہا ہے. بلکہ یہ بھی کہا شریک بن عبداللہ نخعی یہ قاضی تھے اور یہ مہدی کے دور میں تھے. یاد آ گیا مہدی کا زمانہ کون سا تھا؟ ہارون رشید سے پہلے, اس سے پہلے ہادی, اس سے پہلے مہدی. تو یہ مہدی کے دور میں تھے, قاضی تھے شریک بن عبداللہ نخعی. اسی دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ منصب پیش کیا گیا. کون سا؟ قاضی بننے کا منصب پیش کیا گیا, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. وہ کبھی قاضی نہیں بنے لیکن انہوں نے قبول کیا تھا. شریک بن عبداللہ نخعی یہ حدیث کی روایتیں بھی کرتے ہیں, محدثین ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد راوی تھے جب تک ان کو قاضی نہیں بنایا گیا تھا. جب سے قاضی بنا دیے گئے ان کی روایتیں قبول نہیں کی جاتی تھی. کیوں؟ کام کا بوجھ, وجہ یہی, کام کا بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو حافظہ ہونا چاہیے اس میں آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. اور محدثین جب حدیثیں یاد کرتے تھے تو اچھی طرح سے یاد رکھنے کے لیے دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. تو قضا کے بوجھ کے ساتھ یہ چیز ممکن نہیں ہو سکی, اسی لیے ان کا نام فقہی لحاظ سے بھی زیادہ نہیں آیا. حدیث کی روایتوں میں نام آتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ صاحب لہو بادما الی القضا, ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا جب ان کو کیا بنا دیا گیا؟ قاضی بنا دیا گیا. تو حافظہ کمزور ہونے کی بات کہاں سے آئی؟ ذہن بہت سارے دوسری چیزوں میں مشغول ہو گیا تو پھر وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا حدیث یاد کرنے کا اس پہ اثر پڑتا تھا, اس لیے وہ صحیح سے حدیثیں یاد نہیں کر پاتے تھے. تو یہ چار نام ہیں جو ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں. ان میں زیادہ شہرت کن کو ملی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ شہرت ملی. اور یہ تینوں نام آپ کو یاد نہیں ہے, یاد نہیں رہتے ہیں تینوں نام, لیکن ایک نام زیادہ یاد رہتا ہے. کیوں یاد رہتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو شہرت زیادہ ملی. ان کو شہرت کیوں ملی؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تین بڑے شاگرد تھے جو ان کے علاوہ ہیں. ان کا بھی آپس میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے, لیکن ایک دوسری حیثیت کیا تھی ان تینوں کی کہ ایک ہی زمانے میں ہونے کے لحاظ سے ایک عالم دوسرے عالم کو جلدی پسند نہیں کرتا ہے, ہوتا ہے نہیں؟ تو اس کے لحاظ سے بھی تھوڑا اتنا زیادہ ان کے درمیان ربط نہیں رہا. لیکن امام ابو حنیفہ کے تین مشہور شاگرد ہیں, شاگرد تو بہت سارے ہیں لیکن تین مشہور شاگرد, امام ابو یوسف, امام محمد اور امام ظفر. ان میں ظفر زیادہ بڑے تھے اور جو ہے ابو یوسف اور جو ہے محمد جو ہے ان کے مقابلے میں چھوٹے تھے. پھر ابو یوسف اور محمد میں ابو یوسف بھی تھوڑا بڑے تھے اور محمد ان سے چھوٹے تھے. اس کے لحاظ سے جس وقت امام ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کیے امام محمد تو بالکل جوان تھے ابھی, تو اس کے بعد وہ کافی زمانے تک زندہ رہے. تو یہ ان کے شاگرد رہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کی وفات ہو جانے کے بعد ابھی امام محمد بالکل جوان تھے تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ ذرا زیادہ عمر کے تھے تو ان کے شاگرد بن گئے تھے, پھر دوسروں کے بھی شاگرد بنے. تو یہ تین لوگ تھے. ان تینوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے خاص طریقے سے کہ امام ظفر نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو چیزیں تھیں اس میں جو زیادہ قیاس کی باتیں آئیں وہ کس نے لیا؟ امام ظفر نے. یعنی وہ تقریباً اسی اس میں جو ہے آگے بڑھ گئے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ سنت کے زیادہ قریب ہوئے ان کے مقابلے میں, امام ظفر کے مقابلے میں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں دوسروں کی شاگردی بھی ملی اور ابھی نوجوان تھے اس لحاظ سے بعد میں دوسروں کے بھی شاگرد بنے, تو اس کے لحاظ سے ان کی بات دوسری ہو گئی تھی. ان کے یہ تین مشہور شاگرد, کہا جاتا ہے ان کا رشتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ویسے ہی ہے جیسے ایک شاگرد کا رشتہ ایک استاد سے ہوتا ہے. یعنی بولیے, شاگرد کا رشتہ استاد سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ شاگرد کا رشتہ استاد سے ہوتا ہے. یعنی ہاں بولیے, شاگرد کا رشتہ استاد سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی ان کی ہر بات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر پاتے. ان تینوں کا رشتہ امام ابو حنیفہ سے ان کے مقلد ہونے کا نہیں تھا بلکہ صرف ان کے شاگرد ہونے کا تھا. میں پھر سے کہوں اسی کو, ایک متعلم اور معلم کا عربی میں کہتے ہیں, یعنی سیکھنے اور سکھانے, سیکھنے والے کا اور سکھانے والے کا رشتہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات کو اختیار کر لے اور ان کو یہ حیثیت دے دے کہ جو بھی یہ کہہ دیں گے بالکل سب ہم کو ماننا ضروری ہوگا. ایسا کہیں کوئی معاملہ نہیں تھا. ان کا رشتہ صرف ایک شاگرد اور استاد کا رشتہ تھا اور ہمیشہ شاگرد استاد کے طریقے کو اپناتا ہے, استاد کی باتوں کو اپناتا ہے. اس لحاظ سے انہوں نے اپنے استاد کے طریقے کو اپنایا ہے, اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے استاد کے ہر مسئلے کو اپنایا ہو, یہ مطلب نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پورے مسلک کو, ان کی پوری آرا کو جن کے ذریعے سے بڑھاوا ملا وہ ان کے یہ دو مشہور شاگرد ہیں, امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہم کو شاید معلوم بھی نہ ہو پاتی اگر ان کے یہ شاگرد اسے نقل نہ کرتے. کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, امام ابو یوسف کی کتاب موجود ہے, امام محمد کی کتاب موجود, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں امام صاحب کے اقوال کا علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بعد میں ان کے یہ شاگرد خاص طریقے سے یہ دونوں امام ابو یوسف اور امام محمد بغداد چلے گئے تھے. کہاں؟ بغداد. اور عباسی خلافت میں ان کو قاضی کا عہدہ بھی ملا. امام ابو یوسف کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں مشہور بات ہے, وہ کس پر رہے؟ قاضی کے عہدے پر رہے, ان کو عہدہ بھی ملا. کتاب الخراج اس کے بارے میں لکھی. تو اس طریقے سے ان کو عباسی خلافت کے ساتھ کافی یہ لوگ ٹچ میں رہے,
محمد بھی رہے
دونوں جو ہے وہیں پہ چلے گئے تھے,
قاضی
کے بارے میں نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد آئے تو وہاں ان دونوں کی جو ہے جو ملاقات تھی, مناظرے بھی ہوئے, وہ انشاءاللہ امام شافعی کا جب وہ معاملہ آئے گا تو وہاں پر اس کو جو ہے پیش کریں گے. تو یہ لوگ کافی ٹچ میں, خلافت بنی عباسیہ بہت حد تک ان کی رائے کے ساتھ, کن کی؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آراء, جو ان کے شاگرد کون, امام ابو یوسف اور امام محمد, یہ خود نہیں گئے تھے وہاں پر, اور ان کی وفات بھی ہو چکی تھی. ان کے بارے میں یہ بھی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کچھ جو ہے لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں, حالانکہ وہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. امام مذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طریقے سے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ جو ائمہ ہیں یہ, ان کے بارے میں جو لوگوں نے باتیں لکھی ہیں بہتر ہے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے اور روایت نہ کیا جائے, یعنی اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے. لوگوں نے چونکہ بیان کر رکھا اس لیے ہم کو اپنی کتاب میں اسے لکھنا پڑ رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہے خاص طریقے سے لوگوں کے بارے میں, تو بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں کہی گئی ہیں اور بیان بھی کی جاتی ہیں, اور جو بہرحال اس زمانے کے لحاظ سے بہت زیادہ میل نہیں کھاتی ہیں. کچھ چیزیں تھیں اور وہ ان کے اپنے منحص سے تعلق رکھتی ہیں جو ان کے شاگردوں کے اندر بھی چیز آئی, اور یہیں سے اہل رائے اور پھر اہل حدیث کا جو لفظ استعمال کیا گیا. انشاءاللہ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ پھر ان کے یہاں خاص چیزیں کیا تھی کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے, خاص اصول کیا تھے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے, اس کی وضاحت آپ کے سامنے اسی ضمن میں کرتا ہوں. تو میں آپ سے بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے جو یہ شاگرد ہیں, انہیں شاگردوں کے ذریعے سے امام صاحب کی رائے لوگوں کے سامنے آئی ہوئی ہیں, یہی شاگرد ان کی علامت بنے. خود انہوں نے اپنی کوئی کتاب نہیں لکھی ہے اس سلسلے میں جس میں ان کی رائے معلوم ہو سکے. کبھی کبھی یہ جملہ بھی لوگ بیان کر دیتے ہیں اور یہ جملہ بھی بالکل غلط ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم کو کیا معلوم کہ امام صاحب کی یہ رائے, ان کی تو کوئی کتاب نہیں. نہیں ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں کے بارے میں ممکن ہم کو نہ معلوم ہو, لیکن ان کی رائے کس نے نقل کیا ہے؟ ان کے شاگردوں نے نقل کیا ہے, اور جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں بھی ان کی رائے نقل کی گئی ہے. جیسے ہاں کس حدیث کی کتاب میں ان لوگوں کی رائے نقل کی گئی ہے؟ امام ترمذی نے نقل کیا ہے ان کی رائے کو, جب وہ کہتے ہیں اہل کوفہ, یا کبھی ان کا نام لیتے ہیں سفیان ثوری نے یہ کہا ہے, اس کی طرف گئے ہیں اہل کوفہ گئے ہیں. اہل کوفہ میں سب سے بڑا نام کس کا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ان کی رائے تھی, اور اس علاقے میں وہی رائے عام ہو گئی تھی اور وہی رائے چلتی تھی, باقاعدہ موجود ہے. دوسری کتاب جس میں موجود ہے وہ امام ترمذی نے کثرت سے نقل کیا ہے, تو ہم کو اس پر پورا اعتبار ہوتا ہے کہ ہاں ان کا قول ہے, تبھی امام ترمذی نے نقل کر رکھا ہے اس کو. جی امام مالک کے اخوات محتا مالک میں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشکات بہت بعد میں ہے, محدثین جو یہ ان کی کتاب, لیکن ہم حدیث کی کتابوں میں بھی بات کر رہے ہیں, اس میں باقاعدہ موجود ہے. مشہور کتاب کا نام لے لو کافی ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی جگہوں پر امام بخاری نے کس کی رائے نقل کی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے نقل کی ہے. مشہور ہے جب نا قال بعض الناس, جب کہتے امام بخاری تو رائے نقل کی ہے باقاعدہ ان کی, اس کے خلاف جب وہ گئے ہیں تو رائے نقل کر کے اس کے خلاف جو حدیث تھی اسے پیش کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ وہاں پر بھی ان کی رائے نقل کی گئی ہے کہ یہ ان کی رائے ان کے نام کے لیے ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس زمانے کے لحاظ سے خاص طریقے سے کوفے کے اندر جو فقہ کا رواج ہوا, ان کا خاص طریقہ کیا تھا اس سلسلے میں کسی مسئلے میں استنباط کے لیے, انشاءاللہ یہ بات تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آئے گی. لیکن بہرحال یہ باتیں پیش کرنے سے پہلے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے, مجھے چونکہ پہنچنا ہے, کھڑی جو ہے وہی دیکھتا رہا کہ جو ہے گھڑی جو ہے چھپ گئی ہے, اس لیے جو دور میں تھے اور ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے تھے, یہ بات آئی ہوئی ہے. یعنی سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ سے فائدہ حاصل کیا ہے, اور امام ابو حنیفہ نے کس سے فائدہ حاصل کیا ہے؟ صوفیات سوری تھے. اور خاص طریقے سے حدیث کے لیے میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا کہ حدیث کی روایت میں زیادہ مشہور نام کون ہے وہاں؟
صوفیات
سوری. حدیث کی روایت بہت کیا کرتے تھے یہ, تو حدیث کی روایت میں خاص طریقے سے یہ ان سے فائدہ اٹھایا. یہ فائدہ اٹھانا ہوا, ایک ہوتا ہے فائدہ اٹھانا اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ شاگرد ہونا, تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے.
میں نے وہی کہنا بھی اس کے بارے میں اختلاف ہے.
92 اختلاف کے ساتھ وہ دوسرے صاحب یہاں بت فیل نام ہے,
وہ کہاں تھے؟
یہ اسی علاقے میں تھے. اسی لیے عام طریقے سے یہ بات پیش کرتے ہیں لوگ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. فقہائے اربعہ میں تنہا یہی ہے جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے, لیکن کسی روایت سے وہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے کہ ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. صحابی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو, دیکھے ہوں. تابعی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کسی صحابی سے ملاقات. تو یہ تابعی یا صحابی ہونے کے لیے چونکہ باقاعدہ ثابت کرنا پڑتا ہے, تو جب تک وہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ ہاں اس موقع پر ان کی یہاں پر ملاقات ہوئی ہے, ان سے اس دور میں رہے ہیں لیکن ملاقات ہوئی, جب تک ثابت نہیں کیا جائے تب تک تابعی نہیں.
شاگردوں میں سے کسی نے بھی یہ بات
نقل نہیں کی ہے کہ ان کی ان سے ملاقات
تو ضرور کرتے.
بہت شرف کی بات ہے یہ جو ہے. تو یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے. تو بنکاح کا اختلاف ہے. عام طریقے سے احناف نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ تابعی ہیں. دوسرے لوگ لکھتے ہیں کہ وہ اتباع تابعین میں سے ہیں, تابعی نے کسی شرابی صحابی سے ملاقات کرنے کا شرف نہیں ہے. انہیں کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے میں نے آپ سے کہا, باقی اور لوگوں کے بارے میں اتفاق.
اگر ان کے شاگردوں میں سے کسی
نے جو ہے اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کہ ان کی ملاقات ان سے ہوئی ہے, یہ جو ہے نہیں کیا. اصل کیا ہے, محدثین کے یعنی روات حدیث کے حالات جس طریقے سے قلم بند کیے گئے, دوسرے لوگوں کے حالات اس طرح سے بیان نہیں کیے گئے. ایک ایک چیز ان کی روایت محدثین نے کیا کہ اسماء رجال میں نقل کیے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ روایت کرنے میں زیادہ جو ہے کوئی یہ نہیں رہا, تو ایک راوی کی حیثیت سے ان کا ترجمہ کہیں بھی لوگوں نے نقل نہیں کیا. جی نام آتا ہے سند کے اندر, نام آتا ہے ایک ہی سند ہے وہ, اسی کے اندر نام آتا ہے. وہ اصل وہی مسئلہ ہوتا ہے اس میں. جابر جوفی ایک راوی جو ہے خاص طریقے سے اس سند کے اندر ہیں, اور محدثین کے ہم بہت ہی ضعیف مانے جاتے ہیں, تو اسی لیے جو ہے وہ اس کا زیادہ اعتبار نہیں کرتے, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ایک سند ہے, اس سند کے اندر ان کا جابر جوفی جو ہے یہ وہ دور کے اس کے بعد کے دور کے جو ہے یہ جابر جوفی اس کے اندر ایک نام آتا ہے ساتھ میں
سند میں ڈاتے ہیں.
اور مجھے یہ ذہن میں نہیں ہے کہ یہ پہلے, میرا جہاں تک یہ کہ یہ بعد میں ہے اور وہ جو ہے پہلے ہیں. تو اس جس میں کوئی راوی ضعیف ہے تو اس سند کا محدثین اعتبار نہیں کرتے ہیں. یہی جو ہے ایک سند عام طریقے سے پیش کی جاتی ہے کہ یہ اس طریقے سے. لیکن محدثین نے جو حدیثیں روایت کر رکھی ہیں اپنی مشہور کتابوں میں, اگر اس میں ان کا نام نہیں موجود ہے کسی حدیث کی روایت کرنے میں, جو ہے کسی جو ہے اس میں موجود نہیں ہے. جبکہ ان کے دور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو میں نام لکھا تھا ان کے نام موجود ہیں, لیکن ان کا نام جی میں نے کہا نا حدیث روایت کرنے میں سب سے مشہور نام وہی ہے. اس دور کے کوفے کے روایت میں سب سے اس کے امام مانے جاتے ہیں. کوفے میں سفیان ثوری اور بصرہ میں شعبہ بن حجاج, اور جرح و تعدیل کے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اس زمانے میں. کسی راوی کی جرح کرے ان کی جرح قابل قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلا جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. نہیں دور سے ہی ہے زمانے میں, ابھی آج کل جو علاقے ہیں قریب قریب مان جاتے ہیں, سفر کی آسانی کی دور مان جاتے تھے. یہ پرانے کے علاقے میں رکھتے ہیں, یہ جو ہے اب دونوں میں کافی دور ہے کیونکہ یہ اربوں کا علاقہ مانا جاتا
ہے.
آخری بالکل اس میں علاقے میں صوفے میں ہی جگہ ان کا ہوا ہے.